الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وأهل طاعته أجمعين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بعثت أنا والساعة كهاتين قابل قدر علماء کرام اور قابل احترام سامعین حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مجھ سے قبل اصلاح معاشرہ کے تعلق سے ایک انتہائی فاضلانہ اور مدلل خطاب آپ نے سنا حقیقت یہ ہے کہ یہ خطاب وقت کی بڑی اہم ضرورت ہے اصلاح معاشرہ ایک انتہائی اہم حقیقت ہے تاکہ اللہ رب العزت کے دین پر صحیح معنی میں عمل ہو اور ہم جو دھتکاری ہوئی قوم بن چکے ہیں اللہ تعالی ہمیں اپنے فضل اور رحمت سے ڈھانپ لے جو کہ رجوع الی الدین ہی سے ممکن ہے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے لو انکم رضیتم بالحیات الدنیا واخذتم باذناب الابل والبقر وتبايعتم بالعین وتركتم الجهاد فی سبیل اللہ لسلط اللہ علیکم ذلا ثم لا ينزعه منکم حتی ترجعوا الی دینکم اگر تم لوگ دنیا کی زندگی سے محبت کرنے لگو اور سودی کاروبار شروع کر دو اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے گایوں اور اونٹوں کی دموں کو پکڑ لو یعنی کھیتی باڑی ہر وقت کرتے رہو اور جہاد فی سبیل اللہ چھوڑ دو تو اللہ تعالیٰ تم پر ایک ایسی ذلت مسلط کرے گا جو تم پر قائم ہی رہے گی اس وقت تک قائم رہے گی جب تک تم اپنے دین کی طرف لوٹ نہیں آتے اور دین کو قبول نہیں کر لیتے اختیار نہیں کر لیتے تو اس وقت جو ہمارا دور ہے ذلت کا دور دورہ ہے، اور رجوع الی الدین ہی سے ہر بگاڑ کی اصلاح ممکن ہے، اور اللہ رب العزت کی رحمت اور اس کے فضل کا استحقاق ممکن ہے۔ دوستو اور بھائیو، ایک اعرابی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آ کر سوال کیا، متى الساعة یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے سوال کیا، وما اعددت لها، تم یہ بتاؤ کہ تم نے قیامت کی تیاری کیا کی ہے؟ اس نے عرض کیا، ما اعددت لها بکثیر من صلاة ولا صیام غیر انی احبک، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں زیادہ نمازیں تو نہیں پڑھ سکا، یعنی فرض ادا کرتا رہا ہوں مگر زیادہ نوافل کا اہتمام نہیں کر پایا، اور زیادہ روزے نہیں رکھ پایا، رمضان کے رکھ لیتا ہوں لیکن نفلی روزوں کا اہتمام زیادہ نہیں کر پایا، لیکن مجھے آپ سے محبت بہت ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ المرء ما من احب، کہ انسان قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ دنیا میں محبت کرے گا۔ اس حدیث سے کچھ باتیں حاصل ہو رہی ہیں، ایک یہ کہ صحابہ کی سوچ اور ان کی فکر کا محور کیا تھا، کہ ہمیشہ وہ آخرت کے بارے میں سوچا کرتے تھے۔ ہماری سوچ آج کل خالص دنیا داری پر قائم ہے، اور جب بھی سوچتے ہیں دنیا کا سوچتے ہیں، مگر صحابہ کرام ان کی فکر اور ان کی سوچ کا محور آخرت تھا اور قیامت تھی۔ چنانچہ نبی علیہ السلام سے یہ سوال کرتا ہے کہ قیامت کب قائم ہوگی، نبی علیہ السلام نے اس تعلق سے جو سوال کیا اس سے فکر آخرت کی حقیقت واضح ہوتی ہے۔ آپ نے پوچھا کہ وما اعددت لها، تم یہ بتاؤ کہ تم نے آخرت کی تیاری کیا کی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جواب اس بات کا غماز ہے کہ اصل معاملہ یہ ہے کہ ہم سب آخرت کی تیاری کریں۔ جو فکر آخرت ہے اس کا اصل رخ جو ہے وہ آخرت کی تیاری کی طرف مڑنا چاہیے، یہی ہماری سوچ اور فکر کا محور بن جائے کہ جو عرصات قیامت ہیں یا مرنے کے بعد کی گھاٹیاں ہیں، کس طرح ان کی تیاری کی جائے اور کس طرح ان کا اہتمام کیا جائے۔ یہ بات معلوم ہے کہ ہر انسان کی آخرت اس کی موت سے قائم ہو جاتی ہے۔ ایک تو عمومی قیامت جو نفخ سور سے قائم ہوگی، لیکن ایک خصوصی قیامت ہے ہر شخص پر قائم ہونے والی، اس کی موت کے ساتھ۔ من مات فقد قامت قیامته، جو شخص مر جاتا ہے اس کی قیامت اسی وقت قائم ہو جاتی ہے، مرتے ہی وہ ایک تنہائی کا شکار ہو جاتا ہے، پوری دنیا ساتھ چھوڑ دیتی ہے، بے تحاشا کمائی ہوئی دولت بھی دھری کی دھری رہ جاتی ہے۔ اس نے دولت کمائی ہو حلال طریقے سے یا حرام طریقے سے، یک لخت سب چھوڑ جاتا ہے اور اپنے پروردگار کو اس کا حساب دیتا ہے، اور دنیا اس دولت پر عیش کر رہی ہوتی ہے، وہ رسا وہ دولت کھا رہے ہوتے ہیں، اور وہ ایک ایک درہم و دینار کا اللہ تعالیٰ کو حساب دے رہا ہوتا ہے۔ تو مرتے ہی قیامت قائم ہو جاتی ہے اور انسان تنے تنہا رہ جاتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، یتبع المیت ثلاثا، جب جنازہ گاہ کی طرف کو میت جاتی ہے تو تین چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں، اہلہ و مالہ و عملہ، ایک اس شخص کا اہل رشتہ دار دوست احباب، دوسرا اس کا مال، اور تیسرا اس کا عمل، یہ تینوں ساتھ ساتھ جاتے ہیں جنازے کے. فیرجع اثنان، دو چیزیں لوٹ آتی ہیں، یبقى واحد، اور قبر میں ایک چیز اترتی اور باقی رہتی ہے، اہل بھی لوٹ جاتا ہے اور مال بھی، اور عمل قبر میں اترتا ہے اور قبر میں ساتھ رہتا ہے. بلکہ نبی علیہ السلام کے فرامین کے مطابق فرشتے ہر شخص کا نام اعمال نوٹ کر رہے ہیں، ایک نیکیوں کا فرشتہ، دوسرا گناہوں کا فرشتہ، اور یہ لکھائی جاری رہتی ہے جب تک انسان زندہ ہے. نیکیاں کر رہا ہے تو نیکیاں لکھی جا رہی ہیں، اور گناہ کر رہا ہے تو گناہ لکھے جا رہے ہیں. کب تک لکھے جائیں گے؟ جب تک اس کی موت واقع نہ ہو جائے. اور جب اس کی موت واقع ہو گئی تو وہی نامہ اعمال فرشتے اس کے گلے میں حمائل کر دیتے ہیں، اور وہ قبر میں لے کر اترتا ہے، اور وہ گلے میں حمائل رہتے ہیں حتیٰ کہ کل جب قیامت قائم ہوگی تو اپنا اعمال نامہ اپنی قبر سے ساتھ لے کر اٹھے گا، اور اس کے مطابق اپنے پروردگار کو حساب دے گا. فکر آخرت میرے دوستوں اور بھائیوں، آخرت کی تیاری کا نام ہے. قیامت کے مختلف مراحل ہیں، ان مراحل کو سامنے رکھ کر اپنی آخرت کی تیاری کیجیے. یہ بات یقین سے نوٹ کر لیجیے، آپ قبر میں اکیلے اتریں گے، کوئی برادری، آبا و اجداد ساتھ نہیں اتریں گے، کوئی پیر و مرشد ساتھ نہیں اترے گا، کوئی شیخ ساتھ نہیں اترے گا، بلکہ آپ نے اکیلے اترنا ہے اور اکیلے اپنا حساب دینا ہے. قبر کا مرحلہ جو ہے اس کی تیاری تین چیزوں کے ساتھ ہے. بڑا یہ خطرناک مرحلہ ہے، ایک ابدی تنہائی ہے، اور پھر نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ القبر روضہ من ریاض الجنہ، کہ قبر کچھ لوگوں کے لیے جنت کا باغیچہ بن جاتی ہے، غفرت من حفر النار، اور کچھ لوگوں کے لیے جہنم کا گڑھا بن جاتی ہے. جن کے لیے قبر جنت کا باغیچہ ہے، ان کے لیے ہمیشہ قیامت کے قائم ہونے تک جنت کا باغیچہ قائم رہے گا، اور جن کے لیے جہنم کا گڑھا ہے، ان کے لیے قیامت کے قائم ہونے تک یہ گڑھا بنا رہے گا، اور وہ اس عذاب میں جھلستا رہے گا. یہ دو چار دن کا عمل نہیں ہے، بلکہ وہ من ورائہم برزخ الى یوم یبعثون، تمہارے آگے جو عالم برزخ ہے، جو قبر کا جہان ہے، یہ قیامت کے قائم ہونے تک قائم رہے گا اور زائل نہیں ہوگا. تو بتائیے، اگر یہ قبر جہنم کا گڑھا بن جائے اور قیامت تک بنا رہے تو یہ قابل برداشت ہے؟ یہ عذاب قابل برداشت ہے؟ جن کے لیے قبر جنت کا باغیچہ ہوگی، یصح لہ الی متن البصر، ان کی قبر کو کشادہ کر دیا جائے گا تا حد نگاہ. جن کے لیے یہ قبر جہنم کا گڑھا بنے گی، ان کا اضافی عذاب یہ ہے کہ ان کی قبر کو تنگ کر دیا جائے گا، حتیٰ کہ پسلیاں دوسرے میں داخل ہو جائیں گی، اور سنن کبریٰ کی ایک حدیث کے مطابق اس کا جسم بال کی طرح باریک ہو جائے گا. یہ المیہ کو برداشت کر سکے گا؟ یہ شدید ترین عذاب کو برداشت کر سکے گا؟ اور یہ آخرت کی پہلی گھاٹی ہے. امیر المومنین عثمان غنی رضی اللہ عنہ جب کسی قبر کو دیکھتے، یبکی بکاءً حتی یبل لحیتہ، زارو قطار رو پڑتے حتیٰ کہ آپ کی داڑھی آنسوؤں سے تر ہو جاتی. ایک بار ایک سائل نے پوچھا کہ انت تذکر الجنت والنار ولا تبکی، امیر المومنین آپ کے سامنے جنت کا ذکر ہوتا ہے اور جہنم کا ذکر ہوتا ہے، لیکن اس قدر آپ نہیں روتے، لیکن قبر کو دیکھ کر کیوں روتے ہیں؟ تو آپ نے جواب دیا، جب بھی کسی قبر کو دیکھتا ہوں مجھے پیغمبر علیہ السلام کی ایک حدیث یاد آ جاتی ہے، میرے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا تھا، القبر اول منزل من منازل یوم القیامہ، کہ قبر جو ہے وہ قیامت کی گھاٹیوں میں سے پہلی گھاٹی ہے، سب سے پہلی گھاٹی. یہاں کامیاب ہونے والا آگے بھی کامیاب ہوتا جائے گا، اور جو یہاں ناکام ہو گیا وہ یہ بات نوٹ کر لے کہ وہ ہمیشہ ناکام رہے گا، اور جوں جوں وقت آگے بڑھے گا تو اس کے عذاب کی شدت میں اضافہ ہوتا جائے گا، اس کا عذاب بڑھتا ہی جائے گا. جو نعمتوں میں ہے اس کی نعمتیں بڑھتی جائیں گی، اور جو عذاب میں ہے اس کا عذاب بڑھتا جائے گا وقت کے گزرنے کے ساتھ. یہ پہلی گھاٹی ہے آخرت کی، اور موت کے بعد پہلا مرحلہ جہاں پر انسان نے حساب و کتاب دینا ہے، فرشتوں کے سوالوں کا سامنا کرنا ہے. تو اس مرحلے کی تیاری کیسے کی جائے، کیا کریں ہم کہ قبر میں کامیاب ہو جائیں، اور فرشتوں کے سوال سن کر جواب دے کر سرخرو ہو جائیں، کیا کرنا چاہیے؟ قبر کی تیاری تین چیزوں کے ساتھ ہے. تین باتوں پر محنت کرو، تین باتوں پر توجہ دو، یہ قبر کی تیاری کی اساس ہے. قبر میں تین سوال ہونے ہیں اور وہ بتا دیے گئے ہیں. حالانکہ کوئی امتحان لینے والا اپنا پیپر آؤٹ نہیں کرتا کہ بالکل کمرہ امتحان میں اپنے سوالوں سے آگاہ کروں گا، مگر یہ پروردگار کا عظیم احسان ہے کہ اس نے پرچہ آؤٹ کر دیا ہے، دنیا والوں کو بتا دیا ہے کہ قبر کی امتحان گاہ میں کیا سوال پوچھے جائیں گے، انہیں یاد کر لو اور ان کا جواب تیار کر لو عقیدے کے ساتھ اور عمل کے ساتھ. من ربو کا پہلا سوال ہے، تیرا رب کون ہے؟ تو من نبی، تیرا نبی کون ہے؟ وما دینک، اور تیرا دین کیا ہے؟ یہ تین سوال ہونے ہیں کہ تو نے ساری زندگی کس کو پوجا، کس کو مشکل کشا مانا، کس کو حاجت روا مانا، کس کو دستگیری کرنے والا مانا، کس کو عبادت کے لائق مانا. جواب دو آج. اس سوال کا ایک ہی جواب ہے، اور یہ جواب وہی شخص دے پائے گا جسے ساری زندگی ایک رب کو پوجا ہو، اسی کی عبادت کی ہو، اسی کو مشکل کشا مانا ہو، اسی کو عالم الغیب مانا ہو، اسی کو حاجت روا مانا ہو، کسی اور کو نہ مانا ہو. اور جو شخص اللہ تعالیٰ کو رب تو مانتا ہو لیکن اوروں کو بھی مشکل کشائی کرنے والا، حاجت روائی کرنے والا، اوروں کو بھی سجدوں کے لائق، نظر و نیاز کے نائے لائق اور عبادت کے لائق مانتا رہا، اس کی آج مت مار دی جائے گی، پریشان ہو جائے گا کس کا نام لوں، میں نے تو بہت سو کو پوجا اور بہت سو کو رب سمجھا، بہت سو کو مشکل کشا سمجھا، آج کس کا نام لوں؟ تو قبر کا یہ سوال، اس سوال کا جواب تیاری کر لو. سوال سامنے آ چکا ہے، اس کی تیاری کی اساس خالص اللہ تعالیٰ کی توحید ہے. توحید کے تعلق سے محنت کر لو اور اپنے آپ کو تیار کر لو. توحید ہمارا اول و آخر ہے، توحید پورے دین کی بنیاد ہے، توحید پورے دین کا سر ہے، توحید دین کا نقطۂ آغاز ہے، اور توحید ہی وہ کلمہ ہے جو مرتے وقت ہماری زبانوں پر ہونا چاہیے. یہی کامیابی کی اساس ہے، اور یہی کامیابی کا محور اور کامیابی کی بنیاد ہے. وَسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا أَجْعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جاؤ آپ سے قبل جو بھی انبیاء آئے، نوح علیہ السلام آئے، ابراہیم علیہ السلام آئے، موسیٰ علیہ السلام آئے، عیسیٰ علیہ السلام آئے، صالح علیہ السلام آئے، ہود علیہ السلام آئے، یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، جاؤ سب سے پوچھو، سب سے سوال کرو، ان انبیاء کے دور میں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کی دعوت تھی؟ کوئی زندہ، کوئی مردہ، کوئی قبر والا، کوئی آستانے والا، کسی کی دعوت تھی؟
سارے انبیاء کی شریعت ہے آپ کے سامنے، جائیے ایک ایک نبی سے سوال کیجئے، کسی نبی کے دور میں غیر اللہ کی عبادت کا کوئی تصور تھا؟ چاہے وہ ایک لمحے کے لیے ہو یا ایک آن کے لیے ہو، جاؤ سب سے پوچھو، یا اللہ کیسے پوچھیں؟ سارے انبیاء آئے اور چلے گئے، کیسے پوچھیں ان سے؟ ہاں ان سے پوچھو قرآن کی زبانی، کیونکہ قرآن وہ کتاب ہے جو سارے انبیاء سابقین کی دعوت کا محافظ ہے، سارے انبیاء کرام کی دعوت کو امانت داری سے بیان کرنے والا ہے، بذریعہ قرآن پوچھو ہر نبی کی دعوت کے تعلق سے، کسی نبی کی دعوت میں غیر اللہ کی عبادت کا کوئی تصور ہے؟ آؤ بذریعہ قرآن پوچھے، اللہ پاک فرماتا ہے وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ سے قبل جتنے انبیاء بھیجے، جتنے رسل مبعوث فرمائے، ان سب کی طرف ایک ہی وحی کی کہ عبادت کے لائق کوئی نہیں سوائے میرے، معبود حق میں ہوں، باقی سارے معبود باطل ہیں۔ یہ قرآن نے سارے انبیاء کی دعوت کو بڑی امانت داری سے بیان کر دیا، اور کھلم کھلا بیان کر دیا، کھلم کھلا بیان کر دیا، بالکل واضح کر دیا، سارے انبیاء کی دعوت کا نقطہ جس پر سارے انبیاء کی شریعتیں متفق ہیں وہ توحید کا بیان ہے۔ یہ تو ہماری ہر مرحلے پر ضرورت ہے، توحید ہر لحظہ ہر گھڑی ہر سانس کے ساتھ ہماری ضرورت ہے، پتہ نہیں یہ دم کب نکل جائے، تو ہر سانس توحید کے ساتھ ہو، کیونکہ پیارے پیغمبر کا فرمان ہے من کان آخر کلام ہی لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس شخص کو اللہ تعالی موت سے قبل کلمہ پڑھنے کی توفیق دے دے وہ جنتی، خالی پڑھنا نہیں بلکہ پڑھنا علم کے ساتھ، کیونکہ صحیح مسلم کی حدیث کے الفاظ ہے من مات وهو يعلم انه لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، کہ جس شخص کی موت اس طرح آئے کہ اس کو موت سے قبل لا الہ الا اللہ کا علم ہو، لا الہ الا اللہ کی معرفت ہو، اس کے معنی کو جانتا ہو، سمجھتا ہو، پہچانتا ہو، وہ جنتی ہے۔ اور معنی کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں، سارے معبود جھوٹے اور باطل ہیں، الا اللہ سچا معبود صرف ایک اللہ ہے، لا نے سارے معبودان باطلہ کی نفی کر دی، اور الا اللہ نے ایک معبود حق کو ثابت کیا اور وہ اللہ رب العزت ہے۔ اور یہ قبر کا پہلا سوال، یہ فکر آخرت، فکر آخرت کسی نعرے یا دعوے کی محتاج نہیں ہے، یہ تیاری ہے، یہ پہلا سوال ہے من ربک، تیرا رب کون ہے؟ بظاہر سوال آسان لگتا ہے مگر قبر میں جواب وہی شخص دے پائے گا جو توحید پر قائم ہو، جس کا عقیدہ توحید ہو، عمل توحید ہو، ہر سانس کے ساتھ توحید ہو، شرک سے بچا ہوا ہو، وہ اس کا جواب دے پائے گا۔ تو تیاری کر لو، موقع موجود ہے، یہ فکر آخرت۔ یہی بات پیغمبر علیہ السلام نے اس عربی سے پوچھی بما اعددت لها، کہ تم نے آخرت کی تیاری کیا کی؟ اصل مطلوب یہ ہے۔ دوسرا سوال من نبیک، تیرا نبی کون ہے؟ تیرا نبی کون ہے؟ بظاہر سوال بڑا آسان ہے، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مگر اس کا جواب کون دے پائے گا جس نے نبوت کے عظیم و ارفع مقصد کو پہچانا، اور وہ ہے پیغمبر علیہ السلام کی اطاعت، پیغمبر علیہ السلام کی پیروی، جس کے عقیدے کا، ایمان کا، عمل کا یہ لازمی جز ہو کہ کوئی کام اس وقت تک نہیں کرنا جب تک وہ امام الانبیاء سے ثابت نہ ہو، جب ثابت ہو تو بالکل ویسے کرنا ہے جیسے پیارے پیغمبر کرتے رہے. نماز کیسے پڑھنی ہے, برادری کے طریقے کی یا پیر و مرشد کے طریقے کی؟ نہیں نہیں, صرف اور صرف امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی. اور یہ بات میری نہیں بلکہ پیغمبر اسلام کا فرمان ہے کہ صلو کما رأیتمونی اصلی, بالکل ویسے نماز پڑھو جیسی مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو. تمہاری نماز اگر میری نماز کے مطابق ہوئی تو اللہ پاک قبول فرمائے گا, اور تمہاری نماز اگر میری نماز کے خلاف ہو گئی چاہے ایک ہی نقطے میں تو کل بازار حشر میں تمہاری نماز کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوگی, کوئی مول نہیں ہوگا, کوئی قیمت نہیں ہوگی. تو قبر میں یہ سوال, تیرا نبی کون ہے, اس کا جواب کون دے گا؟ اس نے خالص اللہ کے رسول کو مان لیا, محبت کے ساتھ, تعظیم کے ساتھ, اطاعت کے ساتھ, اتباع کے ساتھ خالص مان لیا. اور اگر آپ نے اپنی اطاعت اور اتباع میں غیروں کو شریک کر لیا, غیروں کی باتوں کو شریک کر لیا, غیروں کے فتووں کو شریک کر لیا, تو یہ دین خالص نہیں رہے گا. جبکہ پروردگار کا فرمان ہے الا للہ الدین الخالص, کہ اللہ کے لیے دین خالص ہے, ملاوٹی دین نہیں. اور وہ شخص قبر میں کیا جواب دے گا جس کا دین ملاوٹی ہو گیا, جس کی اطاعت ملاوٹی ہوگی؟ یہ بھی تو شرک ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور کی بات کو دین سمجھنا, دین میں شامل کرنا, یہ شرک ہے. احادیث میں اس کا شرک ہونا ثابت ہے. تو فکر آخرت, اپنی کل قبر کی گھاٹی کی تیاری کرو. اگر تعصب میں گرفتار رہو گے تیاری کیسے کرو گے؟ میرے دوست اور بھائیو, یہ خود ساختہ مسلک اور مذہب جو ہم نے بنا رکھے ہیں, یہ ہمارے اپنے بنائے ہوئے ہیں. اللہ کی طرف سے کوئی برہان نہیں, اللہ کی طرف سے کوئی نام نہیں. شخصیات پر مذہب کا بنانا, مسلک کا بنانا بڑی مضموم قسم کی فرقہ بندی ہے, جس کا دین سے کوئی تعلق نہیں, کوئی واسطہ نہیں. تو بجائے اس کے کہ ہماری زندگی اس تعصب پر قربان ہو جائے, ہمیں اللہ کا خوف کرنا چاہیے. کل اس قبر میں ہم نے اکیلے ہونا ہے, کسی اور نے ساتھ نہیں ہونا, اور ہم نے فرشتوں کے سوالوں کا سامنا کرنا ہے. جواب دے پائیں گے تو کامیاب ہوں گے, اگر جواب نہ دے پائے تو بڑی خطرناک قسم کی ناکامی ہوگی جسے ہم برداشت نہیں کر سکتے. کیونکہ جو شخص فرشتوں کے سوالوں کا صحیح جواب دے دے گا, فوراً نادا منادی من السماء, آسمان سے ندا آئے گی, آسمان سے پکار آئے گی, ان کا صدق عبدی, یہ بندہ کامیاب ہے, بڑا کامیاب ہے. فافرشوا له من الجنہ, اس کے نیچے جنت کا بستر ڈال دو. والبسوه من الجنہ, جنت کا اس کو لباس پہنا دو. وافتحوا له باب من الجنہ, جنت کا دروازہ اس کی قبر میں کھول دو. اب ہمیشہ کی عیش. اور اگر جواب نہ دے پایا تو نادا منادی من السماء, آسمان سے ندا آئے گی, ان قد قذب عبدی, یہ بندہ ناکام ہے, نامراد ہے, یہ فیل ہو گیا, اپنے امتحان میں ناکام ہو گیا. حالانکہ بالکل کھول کر واضح کر کے اسے قبر کا پرچہ بتا دیا گیا تھا, قبر کے سوالوں سے آگاہ کر دیا گیا تھا, لمبی عمر دی گئی تھی, 60 سال 70 سال 80 سال 100 سال, کہ صرف 3 سوالوں کے جواب تیار کر کے آ جاؤ. مگر یہ دنیا کے خوشتاختہ مذاہب کا تعصب پر قائم رہا, صحیح معنی میں تیاری نہیں کی. تیرا نبی کون ہے, بڑا سہل اور آسان سوال ہے, مشکل بھی ہے. آسان کب ہوگا؟ جب ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو واقعتا نبی مان لے, ایسا نبی مانے کہ محبت کے قابل, تعظیم کے قابل, توقیر کے قابل, اور پھر اطاعت کے قابل, ایسی اطاعت کہ آپ کے فرمان پر کسی کا قول مقدم نہ ہو اور اتباع کے قابل ایسی اتباع کہ آپ کے عمل پر اور آپ کی سنت پر کسی کا قول مقدم نہ ہو اور کسی کا عمل مقدم نہ ہو. ایسا نہ ہو رفع الیدین کی صحیح بخاری کی حدیث سن کر بخار چڑھ جائے. یہ کیسی محبت! اللہ کے پیارے پیغمبر سے محبت کا دعویٰ ہے اور اللہ کے پیغمبر کی سنت اور اللہ کے پیغمبر کا فرمان سن کر دل جو ہے اس حدیث کے تعلق سے بغض سے بھر جاتا ہے. یہ کیسی محبت! ویسے تو پیغمبر اسلام کی حرمت پر جان قربان کرنے کے لیے تیار ہے. ارے اللہ کے پیغمبر کی یہ سنت اور اللہ کے پیغمبر کا یہ فرمان صحیح بخاری کے اندر ثابت ہے, جس کی صحت پر پوری دنیا کے سارے مذاہب کا اتفاق ہے, اسے قبول کر لے. نہیں, قبول کرنا دور کی بات ہے. اس حدیث کی نفرت, اس حدیث کا بغض جو ہے وہ دل میں بھر جائے گا. من نبی, تیرا نبی کون ہے؟ اس سوال کا جواب کون دے پائے گا جس کا یہ عقیدہ اور منہج بن جائے, عمل کا حصہ بن جائے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر کے علاوہ کوئی اتباع کے قابل نہیں. نہ کوئی باپ دادا, نہ کوئی برادری, نہ کوئی پیر و مرشد, نہ کوئی بڑا چھوٹا, نہ کوئی امام, نہ کوئی تابعی, نہ کوئی صحابی. اطاعت اللہ کے پیغمبر کا حق ہے. جس نے اطاعت کی اس نے در حقیقت اللہ کے پیارے پیغمبر کو مانا اور صحیح معنی میں مانا. کیونکہ پیغمبر دنیا میں کیوں آتا ہے؟ اپنی بات منوانے کے لیے. اللہ علیہ بإذن اللہ, ہم ہر پیغمبر کو کیوں بھیجتے ہیں؟ تاکہ اس پیغمبر کی اطاعت کی جائے. اطاعت کے تعلق سے پوری کائنات پر اس پیغمبر کا سکہ قائم ہو جائے. کسی اور کی نہ چلے, کسی اور کے فتویٰ نہ چلے, کسی اور کا قول نہ چلے, اس پیغمبر کا سکہ قائم ہو جائے. اس لیے پیغمبر کو بھیجا جاتا ہے. یہ عظیم و عرفہ مقصد. اگر جواب نہ دے پایا تو آسمان سے ندا آئے گی, ان قد کذب عبد, یہ بندہ ناکام, بری طرح ناکام. فافرشوا له من النار, اس کے نیچے جہنم کی آگ کا بستر ڈال دو. والبسوه من النار, اس کے جسم پر جہنم کا لباس ڈال دو. وافتحوا له بابا من النار, اس کی قبر میں جہنم کا دروازہ کھول دو. قیامت تک یہ عذاب قائم رہے گا, قیامت تک جلتا رہے گا, جلستا رہے گا. اللہ کے بندو, فکر آخرت. ما دینوں کا, تیرا دین کیا ہے؟ یہ تیسرا سوال, کیا دین ہے تیرا؟ پوری زندگی کس منہج پر چلا, کس طریقے پر چلا, کس راستے پر چلا؟ وہ راستہ کیا ہے, وہ طریقہ کیا ہے؟ امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر خطبے میں اس راستے کی وضاحت کیا کرتے تھے. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالی علیہ وسلم. کہ لوگوں, سب سے بہترین کلام, سب سے بہترین بات اللہ کی بات ہے, اللہ کا کلام ہے. اور سب سے بہترین طریقہ, طریقے بہت ہوں گے مگر سب سے بہترین طریقہ کس کا طریقہ ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. یہ دین اسلام. اور سب سے بہترین کے مقابلے میں سب سے بدترین بھی سن لو, بشر الامور محدثاتها, اور سب سے بدترین چیز کیا ہے جو نہیں ہو نہ قرآن میں اور نہ حدیث میں؟ ہم بڑے ڈھیٹ بن کر کہہ دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ بات قرآن میں نہیں ہے, حدیث میں نہیں ہے, مگر اس میں حرج کیا ہے؟ اللہ کے بندو, حرج یہ ہے کہ یہ چیز میرے پیارے پیغمبر نے نہیں کی. یہ چھوٹا حرج. یہ اللہ کا پیارا پیغمبر اس نیکی سے محروم ہو گیا؟ تم زیادہ اللہ کے مقرب ہو, تمہیں وہ نیکی دے دی گئی؟ کسی شخص کو نیکی کی توفیق ملنا یہ اللہ کی محبت کی علامت. تو کیا خیال, ایک نئی چیز نہ قرآن میں نہ حدیث میں وہ آپ کو مل گئی, اس کا معنی اللہ کو آپ سے زیادہ محبت؟ اس نیکی سے اپنے پیغمبر کو محروم رکھا؟ نہیں, یہ سب سے بدترین چیز ہے. سب سے بدترین چیز. ایک بدعتی انسان سب سے بدترین انسان, سب سے مبعوض انسان. کیوں؟ اس لیے کہ دین مکمل ہو چکا. یہ میں نہیں کہتا, اللہ پاک کا فرمان ہے, الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی, آج میں نے تم پر تمہارا دین مکمل کر دیا. دین مکمل ہو چکا. جب یہ دین مکمل ہے تو اس میں ایک سوئی کے ناکے کی بھی اضافے کی گنجائش ہے؟ ہرگز نہیں. لیکن ایک بدعتی انسان عمل پہ عمل ایجاد کرتا ہے, بناتا ہے, اختراع کرتا ہے, گویا وہ اگرچہ زبان مقال سے نہیں مگر زبان حال سے کہہ رہا ہے کہ یا اللہ تو نے اس دین کے مکمل ہونے کا دعویٰ کیا ہے, وہ دعویٰ باطل ہے, وہ غلط ہے, وہ جھوٹا ہے, یہ دین ناقص ہے, فلاں کمی تھی, فلاں کمی تھی جو میں نے پوری کر دی. ابغض الخلق ہے, کائنات میں سب سے زیادہ مبغوض انسان ہے. سوال بالکل بدا ٹکا واضح, ما دینوں کا, تیرا دین کیا ہے؟ بس دین کس چیز کا نام؟ تمہاری ایجادات اور اختراعات کا نام دین نہیں ہے. لئی سب امانیکم, اپنی تمناؤں پر, اپنی پسند و ناپسند پر تم جنت کو حاصل کر ہی نہیں سکتے. اس کے لیے برہان چاہیے, اور برہان اللہ کا فرمان ہے یا اللہ کے رسول کا فرمان. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی قبر کے امتحانوں کی تیاری کرے. آپ کے فرامین پر غور کیجئے. صحیح مسلم میں نبی اسلام کی حدیث ہے, جناب عباس رضی اللہ عنہ کی روایت سے, کہ پیارے پیغمبر کا فرمان ہے, ذاق طعم الایمان, اس شخص نے ایمان کو چکھ لیا, ایمان کی حلاوت کو پا لیا, ایمان کی مٹھاس کو پا لیا. من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا, جو شخص تین چیزوں کو مانے اور راضی ہو کر مانے, خوش ہو کر مانے. وہ تین چیزیں کیا ہیں؟ اللہ کو مان لے رب ہونے کے اعتبار سے, محمد کو مان لے رسول ہونے کے اعتبار سے, اسلام کو مان لے اپنا دین ہونے کے اعتبار سے. اللہ کو رب مانے اور راضی ہو جائے, محمد کو رسول مانے اور راضی ہو جائے, اسلام کو اپنا دین مانے اور راضی ہو جائے. اس نے کیا کر لیا؟ اس نے حلاوت ایمانی کو پا لیا, ایمان کی مٹھاس کو پا لیا. اور آپ دیکھیں قبر میں یہی تین سوال, من ربک, من نبیک, ما دینک. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ترغیب دینا اس بات کی علامت ہے کہ اس کی تیاری کرو, یہ حلاوت ایمانی ہے. تمہاری قبر کی کامیابی کا اس پر انحصار ہے, دار و مدار ہے. اور ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, من قال رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی الرسول وجبت له الجنہ, جو شخص یہ الفاظ کہہ دے کہ یا اللہ میں راضی ہوں تجھے رب مان کر, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول مان کر, اور اسلام کو اپنا دین مان کر, اس شخص کے لیے جنت واجب ہو جائے گی. یہ ترغیب ہے کہ اس کو مانو, اس کو پہچانو, اچھی طرح سمجھو, تاکہ فکر آخرت کے تعلق سے تم ان سوالوں کا جواب دے سکو. آج اگر مانو گے, سمجھو گے, ان کو قبول کرو گے, ان کی روح کو پہچانو گے, حقیقت کو جانو گے, تو کل قبر میں ان سوالوں کا جواب دینا ممکن ہوگا اور آسان ہوگا. یہ فکر آخرت, کیونکہ مرتے ہی قیامت قائم ہو چکی, سور پھونکا جائے گا. ان قبر کا جہاں ہمیشہ کا نہیں, سور پھونکا جائے گا, زندہ لوگ سارے بے ہوش ہو جائیں گے, ساری مخلوقات بے ہوش ہو جائیں گی, اور قیامت قائم ہوگی کیسے لوگوں پر؟ لا تقوم الساعة الا على شرار الناس, بدبخترین لوگوں پر, گندے لوگوں پر قیامت قائم ہوگی. وہ گندے لوگ کون ہیں؟ ایک اور حدیث میں صراحت ہے, کہ لا تقوم الساعة حتی لا یقال فی الارض اللہ اللہ، مسند احمد کی حدیث، اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک اس زمین کی پشت پر ایک شخص بھی اللہ کو ماننے والا ہوگا، اللہ کی توحید کو ماننے والا ہوگا، ایک شخص، وہ دو افراد ہو، تین ہو، ایک ہو، جب تک وہ زندہ ہے، سلامت ہے، زمین پر موجود ہے، قیامت قائم نہیں ہوگی. سورج طلوع ہوگا، غروب ہوگا اس ایک شخص کی خاطر، ستارے چمکیں گے اس ایک شخص کی خاطر، بارشیں ہوں گی اس ایک شخص کی خاطر. جب وہ بھی نہ رہے گا، سارے مشرک ہوں گے. اللہ تعالی کی توحید میں بگاڑ پیدا کرنے والے پھر قیامت قائم ہوگی، وہ اللہ کے غضب کو دعوت دیں گے، قیامت قائم ہوگی بڑی ٹوٹ پھوٹ کے ساتھ. ستارے بے نور، سورج چاند بے نور، پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑیں گے، زمین آسمان ٹوٹ پھوٹ جائیں گے. یہ قیامت کا وقوع ہے. یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. لوگو، اپنے پروردگار سے ڈر جاؤ، قیامت کا زلزلہ بڑی ہولناک چیز ہے. اپنے رب کا خوف پیدا کرو، قیامت کا زلزلہ بڑی ہولناک اور ناقابل برداشت چیز ہے. کیسے برداشت کرو گے یہ قیامت کی ہولناکی؟ وہ دن جو دنیا کے 50,000 سال کے برابر، وہ دن کہ تدن الشمس حتی تکون علی مسافت میل، سورج قریب آ جائے گا حتیٰ کہ ایک میل کے فاصلے پر آ کر ٹھہر جائے گا. آج کروڑ ہا میل دور ہے، اور کتنی اس کی گرمی ہے، کتنی شدت ہے، کتنی تمازت اور حدت ہے، مگر کل یہ سورج جب ایک میل کے فاصلے پر ہوگا کیسے برداشت کرو گے؟ یہ ہولناکیاں ناقابل برداشت ہیں. یا اللہ، اس مرحلے کی تیاری کیا ہے؟ عمل صالح، نیک عمل کرو، اور خاص طور پہ ایسے اعمال اختیار کرو جو تمہیں قیامت کے دن، اس ہولناک دن میں سورج کی تپش سے بچا لے. پیارے پیغمبر کا فرمان ہے، سبعتن یذلہم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، کہ سات قسم کے انسانوں کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنا سایہ فراہم کر دے گا، اپنا سایہ عطا فرما دے گا، جس دن اللہ کے سایہ کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا. آؤ تیاری کرو، فکر آخرت. الامام العادل، ایک عادل حکمران، عادل بادشاہ جو عدل سے کام لے ہر چیز کے بارے میں، ہر چیز کے بارے میں عدل سے کام. ہمارے عدل کا پہلا مستحق اللہ رب العزت، عدل کرے اس کی توحید کے ساتھ. ہمارے عدل کا مستحق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، عدل کرے اپنے پیارے پیغمبر کی رسالت کے ساتھ، اطاعت کے ساتھ، ان کی حاکمیت کو، ان کے نظام کو قائم کرے، ان کی سنت کو قائم کرے، عدل کرے رعیت کے ساتھ. اللہ تعالیٰ اس امام عادل کو قیامت کی طرف سایہ فراہم کر دے. اور دوسرا کون شخص ہے؟ فرمایا، رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناه، وہ شخص بھی اللہ کے سائے کے نیچے ہوگا جو تنہائی میں اللہ کو یاد کرے، اور یاد کر کے رو پڑے، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائے. اس کی تنہائی کی یہ نیکی اللہ پاک قبول کرے گا جو اخلاص سے بھرپور ہے، کوئی ریاکاری نہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں، تنہ تنہا اپنے رب کو یاد کر رہا ہے، اپنے اللہ کا ذکر کر رہا ہے، اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اللہ کا سایہ قیامت کے دن اس کو نصیب ہوگا. یہ فکر آخرت، یہ آخرت کی تیاری کے امور ہے. رجل قلبہ معلق بالمسجد، وہ شخص بھی اللہ کے سایہ تلے ہوگا جس کا دل مسجد کے ساتھ معلق ہو، مربوط ہو مسجد کے ساتھ، ہر وقت نماز کی فکر ہو، مسجد میں حاضری کی فکر ہو، مسجد سے محبت، کہیں مسجد کی تعمیر کا مرحلہ ہو اس میں شامل ہو، مالی طور پر، جسمانی طور پر. مسجد میں بیٹھنا، پروگرام ہوتے ہیں، وہ سننا، یہ سب مسجد کی محبت کی علامت, یہ اللہ کا گھر بن چکا, یہ محبت فکر آخرت ہے. اللہ تعالیٰ اپنا سایہ فراہم کر دے گا جس شخص کا دل مسجد کے ساتھ معلق ہو, مسجد کی محبت میں گرفتار ہو, اسے اللہ کا سایہ نصیب ہوگا. اور چوتھا کون شخص ہے, شاب نشف عبادت ربی, نوجوانوں اور بچوں خاص طور پہ سنو, وہ نوجوان بھی اپنے پروردگار کے سائے تلے ہوگا جو اپنے رب کی عبادت میں پروان چڑھتا ہے. بڑا ہوتا ہے اپنے رب کی عبادت کرتے کرتے. بہت سے لوگ عبادت کے لیے بڑھاپے کا انتظار کرتے ہیں, جب ریٹائر ہوں گے تو پھر مسجد میں داخل ہو جائیں گے, لیکن نہیں, بچپن ہی سے عبادت کا شوق ہو, نمازوں کا شوق ہو, دین سمجھنے کا شوق ہو, علماء سے محبت ہو, اللہ کے گھر سے محبت ہو, تو یہ نوجوان قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سایہ تلے ہوگا. اللہ تعالیٰ وہ خاص سایہ پیدا کرے گا اور اس سایہ تلے لوگوں کو جگہ دے گا. اور کون شخص ہے, رجل تصدق بصدقۃ فاخفاها حتی لا تعلم شماله ما تنفق یمین جمینه, وہ شخص بھی اللہ کے سائے تلے ہوگا جو چھپا کر صدقہ دے, چھپا کر, ریاکاری کے بغیر, اخلاص کے ساتھ اتنا چھپا کر دے کہ اس کے دائیں ہاتھ کو معلوم نہ ہو کہ دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا. اور پیغمبر علیہ السلام کی ایک اور حدیث ہے, کل امرئن تحت ظل صدقته حتی یقضی بین الخلائق, کہ قیامت کے دن ہر شخص اپنے صدقے کے سائے تلے ہوگا. جو صدقہ آپ دنیا میں دیتے ہیں, قیامت کے دن یہی صدقہ آپ کے سر کا سایہ بن جائے گا اور سورج کی گرمی سے آپ کو بچائے گا. یہ فکر آخرت. اور رجلان تحابا فی اللہ اجتمع علی و تفرق علی, وہ دو شخص بھی اللہ کے سائے تلے ہوں گے جنہوں نے آپس میں محبت کی اللہ کے لیے, ان کا ملنا بھی اللہ کے لیے, بچھڑنا بھی اللہ کے لیے, ان کی دوستی محبت اللہ کے لیے اور اللہ کے دین کے لیے تھی. اللہ تعالیٰ ان دونوں کو اپنے سائے تلے جگہ دے گا. اور آخری شخص کون ہے, رجل ذات امرأت ذات منصب وجمال فقال انی اخاف اللہ, وہ شخص جس کو ایک خوبصورت عورت دعوت گناہ دے, دعوت گناہ دے اور وہ سن کر کہے مجھے اللہ کا ڈر ہے, اللہ کے خوف کی بنا پر اس گناہ کو ٹھکرا دے, اس دعوت کو ٹھکرا دے, زندگی میں ایک بار یہ کردار ادا کر گیا, اللہ اس نوجوان کو قیامت کے دن اپنا سایہ فراہم کر دے گا, سورج کی تپش سے بچائے گا. تو دوستو یہ فکر آخرت, یہ قیامت کے مراحل اور قیامت کی گھاٹیاں, اس گھاٹی کا تصور کرو جب تنہ تنہا اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہو گے, اپنے رب کو پوری زندگی کا حساب دو گے. رسول اللہ سب نے فرمایا وما منکم من احد الا یکلمہ ربہ ولیس بینہ وبینہ ترجمان, تم سب سے تمہارے پروردگار نے باتیں کرنی ہے, سوال کرنے ہیں, اور سوال اس طرح کرنے ہیں, باتیں اس طرح کرنی ہے کہ اللہ اور بندے کے درمیان کوئی ترجمان نہیں ہو, براہ راست باتیں ہوں گی, کوئی ترجمان نہ ہو. اس مرحلے کے لیے تیار ہو, کوئی درمیان میں ترجمان نہیں ہوگا, براہ راست باتیں ہوں گی. اور باتیں کیا ہوں گی, وہ سوال کیا ہوں گے, پانچ سوال ہیں, پیپر یہاں بھی آ اٹھے, پانچ سوال ہوں گے. لن یزول قدم ابن آدم, کسی بندے کا قدم اللہ کی عدالت سے ایک بال کے برابر بھی نہیں ہل سکے گا, حتی یسأل عن خمس, جب تک پانچ سوالوں کا جواب نہ دے لے. کیا پانچ سوال, عن حیاته فیما امضا وعن شبابه فیما ابلا, اپنی پوری زندگی کا حساب دو, زندگی کہاں گزار کر آئے, اور پھر خاص طور پہ دوسرا سوال اپنی جوانی کا حساب دو, جوانی کہاں گزاری, جوانی کہاں خرچ کی, جوانی کے دن, جوانی کی راتیں کہاں گزار کر آئے, جوانی کی خلوتیں جلوتیں کہاں گزار کر آئے. حالانکہ جوانی پوری زندگی میں داخل ہے, مگر اس کا سوال الگ سے ہوگا. جوانی کا حساب تو ایک ایک لمحے کا حساب دو. وعن مالہ, تیسرا سوال مال کے بارے میں, من عین اکتسب, کہاں سے کمایا, ذرائع آمدنی کیا تھے. اور چوتھا سوال بھی مال کا, وفیما انفق, اور کہاں خرچ کیا, حاصل کہاں سے کیا اور خرچ کہاں کیا. اور پانچواں سوال, وعن عملہ فیما علم, اللہ نے جو تم کو علم دیا تھا اس علم کے بارے میں اپنا عمل پیش کرو. علم کے عمل کا سوال ہوگا کہ تم نے علم تو حاصل کر لیا, عمل کتنا کیا. تو سوال ہمارے سامنے, مرحلہ قیامت کے دن قائم ہوگا, ہر شخص کو اپنے پروردگار کے سامنے کھڑا ہونا ہے. اس کھڑا ہونے کی فکر کرو, اور فکر آخر کا تقاضا کیا ہے, اس مرحلے کی تیاری کرو, اپنی زندگی کے ایک ایک لحظے کو کوشش کرو گزارنے کی اللہ کے پیغمبر کی سنت اور اللہ کے پیغمبر کے طریقے کے مطابق. جس لحظے پر, جس گھڑی پر, جس لیل و نہار پر اللہ کے پیغمبر کی سنت کی چھاپ ہوگی, اس کے بارے میں کیا سوال ہوگا. وہاں تو اجر ہی اجر, وہاں تو اجر ہی اجر ہے اگر اللہ کے پیغمبر کی سنت کی چھاپ. مثلا آپ نے عشاء کی نماز پڑھ لی, با جماعت پڑھ لی, گھر آئے, کھانا کھایا, اپنے اہل و عیال سے کوئی اچھی باتیں کی, دین کی باتیں کی, دائیں کروٹ سو گئے, اذکار کرتے کرتے آیت الکرسی, سورہ بقرہ کی آخری آیتیں اور آخری صورتیں, دیگر اذکار پڑھتے پڑھتے آپ سو جاتے ہیں. عشاء آپ نے پڑھ لی, رزق حلال کا کھانا آپ نے کھا لیا, پیغمبر علیہ السلام کی سنت کے مطابق دائیں کروٹ آپ اذکار کر کے سو گئے, رات بھر سوتے رہو, یہ سارا معاملہ آپ کا سنت کے مطابق ہے, دین کے مطابق ہے, اس کا کیا سوال ہے. یہاں تو اجر ہی اجر, ثواب ہی ثواب. اور اگر نہ نماز کی ہوش ہو, نہ کھانے کی ہوش کہ حلال کا ہے یا حرام کا, اور پھر کیا کیا, ٹی وی کھول لیا, ٹی وی کے سامنے بیٹھ گیا, کبھی یہ چینل کبھی وہ چینل, فلمیں دیکھتے دیکھتے, موسیقی سنتے سنتے سو جاتا ہے, اس پوری رات کا اس کو اللہ کو حساب دینا ہوگا, اس کا جواب دینا ہوگا. پہلا بندہ کتنا خوش نصیب ہے جس کی رات کا پورا عمل اللہ کے پیغمبر کی سنت پر قائم. دوسرا انسان کتنا بد نصیب ہے جو معصیت کرتے کرتے اور شیطان کی فرما برداری کرتے کرتے نیند کی آغوش میں پہنچ گئے. ایک ایک لحظے کا اس کو حساب دینا ہے. بان حیات ہی فیما امزا, میرے بندے پوری زندگی کا حساب دے. بان شباب ہی, اور خاص طور پہ جوانی کا حساب دے. فکر آخر اپنے پروردگار کے سامنے کھڑا ہونا ہے. اللہ حساب کیسے لے گا, فکر آخرت. حساب کا طریقہ یہ ہوگا کہ پہلے تمہارے اعمال کی گنتی ہوگی. ہم نے نمازیں پانچ فرض کی تھی, عمر اس کی 80 سال ہے, 80 سال کے دن اور راتوں کی نمازوں کو گنا اور تقسیم کرو, پوری ہیں یا نہیں. روزے ہم نے رمضان کے فرض کیے تھے, 80 سال 80 بار اس کی زندگی میں رمضان آیا, روزے گنو اور شمار کرو, پورے ہیں یا نہیں. زکات 2.5% فرض تھی, یہ اس کا مال ہے, اس کی پوری جو مال و دولت ہے اس پر اس کی زکات کے مال کو پیش کرو، پورا ہے یا نہیں، یہ اعمال کی گنتی. ہم نے اس کو مال دیا، حج کیا یا نہیں کیا؟ کتنے لوگ ہیں بے تحاشا مال حج نہیں کرتے، کیوں نہیں کرتے؟ بے تحاشا دولت ہے حج نہیں کرتے، کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے کہ اللہ چاہتا ہی نہیں کہ یہ روسیہ میرے گھر میں آئے. کتنے لوگ ہیں نماز نہیں پڑھتے، کیوں نہیں پڑھتے؟ اللہ چاہتا ہی نہیں کہ یہ شخص مجھے سجدہ کرے، اسے اس نعمت سے محروم کیا ہوا. حساب و کتاب ہو رہے، اعمال گنے جا رہے. کون یہاں کامیاب ہوگا جس کے اعمال کی گنتی پوری ہو، نمازیں پوری ہو، روزے پورے ہوں، زکات پوری ہو. آگے بڑھ گیا فکر آخرت، آگے ایک اور مرحلہ منتظر. یہ مرحلہ کیا ہے؟ اعمال کے وزن کا. جو اعمال گنے گئے اب ان اعمال کو تولا جائے گا، ان کا وزن ہوگا. بنزا الموازین القسط لیوم القیامہ، ہم قیامت کے حساب کے لیے عدل کے ترازو قائم کریں گے، عدل کا میزان قائم ہوگا. ان اعمال کو تولا جائے گا کہ ٹھیک ہے یہ بندہ نمازیں اس کی پوری ہیں، اب نمازوں کو تولو، حج کیا اس نے، حج کو تولو، زکاتیں پوری دی ہیں مگر تولو، انہیں روزے پورے رکھے ہیں مگر تولو. یا اللہ کیوں؟ اعمال گن لیے گئے، پورے ثابت ہو چکے ہیں، اب تولا کیوں جا رہا؟ اعمال گنے گئے، اعمال کی مقدار جاننے کے لیے اب اعمال تولے جائیں گے، اعمال کا معیار چیک کرنے کے لیے. گنتی تو پوری ہے مگر معیار پورا ہے یا نہیں؟ وہ معیار کیا ہے؟ یہ بڑا اہم نقطہ ہے. ہر عمل کا معیار دو چیزوں کے ساتھ ہو. نمازیں اگر پوری پڑھ لی، تہجد بھی پڑھے، اشراق بھی پڑھی، ضحا بھی پڑھی، نوافل کا اہتمام کیا، اب ان ساری نمازوں کو تولا جائے گا معیار چیک کرنے کے لیے. اور معیار دو چیزیں، ایک یہ کہ اس عمل میں اخلاص تھا یا ریاکاری تھی. اگر ریاکاری ہوگی تو انسان فیل ہو جائے گا، اور وہ عمل جو گنا تو گیا مگر تولا نہیں جائے گا، اس کا وزن نہیں ہوگا، کیونکہ وہ کسی وزن کے قابل نہیں ہوگا. نمبر دو، نماز تو پڑھی مگر پیغمبر علیہ السلام کی سنت کی اتباع نہیں کی گئی. ایک سامنے کیا تھا؟ نماز پڑھو. کیسی؟ جیسے باپ دادا پڑھتے. کیسی؟ جیسی برادری میں پڑھی جا رہی. کیسی؟ جیسی ہمارے مولوی صاحب نے ہماری گھٹی میں ڈال دی وہ پڑھ لو. نہیں، یہ معیار نہیں، یہ ذوق نہیں ہے. دین کا ذوق اور دین کا معیار کسی باپ دادا کی اتباع نہیں، بلکہ دین کا ذوق اور دین کا معیار اتباع ہے امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور قیامت کے دن یہ میزان جو ہے اس صلاحیت کے ساتھ اعمال کو تولے گا کہ عمل میں اخلاص تھا یا نہیں، اور پیغمبر اسلام کی سنت کی مطابقت تھی یا نہیں تھی. اگر یہ دو چیزیں موجود ہیں تو ذرے کے برابر نیکی اوٹ پہاڑ کے برابر بن جائے گی، حدیثیں موجود ہیں. اور اگر یہ دو چیزیں موجود نہیں ہیں تو پہاڑوں جیسے اعمال جو ہیں ان کا وزن ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہوگا، صحیح بخاری کی حدیث موجود. فکر آخر، مرحلہ میزان کی کیا تیاری کی ہم؟ تو اللہ کے بندو، ہر عمل میں اپنے اخلاص کی حفاظت کرو اور اپنے عمل کو ریاکاری سے بچاؤ. ہر عمل میں اللہ کے پیغمبر کی سنت کی اتباع کرو، اور سنت کے علاوہ کسی چیز کی طرف جان کر نہ دیکھو. اس دعوت میں کوئی تعصب ہے؟ یہ دعوت کیا میرے کسی شیخ کی طرف ہے؟ نہیں، یہ دعوت اللہ کے پیغمبر کی طرف ہے. ہر عمل میں اللہ کے پیارے پیغمبر کا اسوہ اور آپ کی سنت کی اقتداء کرو اور سنت کی اتباع کرو. یہ میزان کے مرحلے کی تیاری. سورج ایک میل کے فاصلے پر پسینے چھوٹ رہے, پیاس سے برا حال ہے, اور پورے میدان محشر میں پانی نام کی کوئی چیز نہیں. ہاں ایک طرف ایک حوض ٹھاٹھے مار رہے, ٹھاٹھے مار رہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, ماؤہ ابرد من الثلج, اس کا پانی برف سے زیادہ ٹھنڈا ہوگا. واہلا من العسل, اور اس کا پانی شہد سے بڑھ کر میٹھا ہوگا. باقی میدان محشر میں کہیں ایک قطرہ پانی کا نہیں. ایک حوض موجود ہے, اس پر کون بارد ہوگا؟ اس نعمت کا کون حقدار ہوگا؟ وہی جو اللہ کے پیغمبر کی اتباع کرنے والا ہو. بہت سے لوگ آئیں گے جبریل امین ایک دیوار حائل کر کے ان کو دھتکار دیں گے. اللہ کے پیارے پیغمبر فرمائیں گے ان کو آنے دو, کیوں روکا گیا؟ جبریل کہیں گے انک لا تدری ما حدثوا بعدک, اے پیغمبر آپ جانتے نہیں انہوں نے آپ کے بعد اس دین میں کیسی کیسی بدعات ایجاد کر لی تھی. کتاب و سنت کی اتباع کی بجائے بدعات کے راستے منتخب کر لیے, نئے نئے طریقے نئے نئے راستے ایجاد کر لیے. آپ نہیں جانتے فکر آخرت. اگر پانی چاہیے میدان معاشر میں, اتنی بڑی نعمت, جس شخص کو ایک گھونٹ عہدے کوثر کا نصیب ہو گیا, 50,000 سال کے برابر یہ دن سورج ایک میل کے فاصلے پر, اسے پیاس نہیں لگے گی جب تک جنت میں داخل نہ ہو جائے. عظیم و شان نعمت کیسے حاصل ہوگی؟ امام الانبیاء کی اتباع کی برکت سے, آپ کی پیروی کی برکت سے. ان لوگوں کو ٹھکرا دیا جائے گا, دور کر دیا جائے گا, دھکے دے دے کر ہٹا دیا جائے گا, جنہوں نے اس دین میں نئے نئے طریقے اور راستے ایجاد کیے. یہ فکر آخرت, اپنے آخرت کی تیاری کرو ان دینی مبادیات کو سامنے رکھ کر. یہ دین تعصبات کا کھیل نہیں ہے. جو کچھ بیان فرمایا وہ قرآن و حدیث ہے. یہ مت کہو یہ تمہارے ہاں ہے یہ ہمارے ہاں نہیں. دین کتاب و سنت کا نام, اللہ کے پیارے پیغمبر محمد اور اللہ کے پیارے پیغمبر کی سنت کا نام. اور آگے بڑھو, ایک مرحلہ اور آ گیا, پلے صراط جہنم کے اوپر قائم ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, ادق من الشعر وحد من السیف, جس کی باریکی بال سے زیادہ ہوگی اور کاٹ تلوار سے بڑھ کر ہوگی. سمجھو ایک تیز دھار بلیڈ جہنم کے اوپر قائم کر دیا گیا, نیچے دیکھتی ہوئی جہنم کی آگ ہے. لمبا راستہ جس کو عبور کرنا ہے, تاریکی ہی تاریکی, اندھیرے ہی اندھیرے, مطلقہ کے الفاظ ہیں, پھسلن ہوگی. والا جنبتیہ کلالیب وخطاطیف, اور اس پل کے دونوں طرف نوکدار کنڈے ہوں گے, اپنی طرف کھینچیں گے, جھاڑیاں ہوں گی پیچدار, پاؤں الجھا تو پھنسے کا پھنسا رہ جائے گا. تیاری کرو. یا رسول اللہ کیا تیاری کرے؟ فرمایا کہ من ابتا بھی عملو لم یسر بھی نصب. آج جس کا عمل کمزور ہے, کل اس مرحلے میں پولیس رات کے مرحلے میں اسے کوئی چیز تیز نہیں کر سکے گی. یہاں تیز کون چلے گا؟ جس کے عمل میں تیزی ہے, سنت رسول کی اتباع ہے, اور اتباع کی اساس پر اس کے عمل میں تیزی ہے, تسلسل ہے, دوام ہے, لگاتاری ہے, اور ہمیشگی. مرتے دم تک عمل کرتا رہا, کیونکہ پیارے پیغمبر کا فرمان ہے اس پل کو بعض لوگ عبور کریں گے بجلی کی تیزی کی طرح, بعض لوگ عبور کریں گے نگاہوں کے چپکنے کی طرح. ابھی نگاہ نیچے ہے, اٹھائی تو آسمان تک پہنچ گئی, اتنی تیزی سے اس پل کو عبور کر دیں. کچھ لوگ گریں گے, پڑیں گے, سنبھلیں گے, دھکے کھائیں گے, اٹھیں گے, پھر گریں گے, بالآخر بڑی مشکل سے کامیاب ہوں گے. اور کچھ لوگ پاؤں رکھیں گے, پاؤں کٹ جائے گا اور جہنم کا لقمہ بن جائے گا. اس مرحلے کی تیاری اعمال صالح, تسلسل کے ساتھ عمل, خوب عمل کرو, مگر وہ عمل مقید ہو اللہ کے پیغمبر کی سنت کے حساب. زیادہ عمل سے مراد یہ نہیں ہے کہ جو چاہے کرتے پھرو, زیادہ عمل کرو، لیکن کون سے عمل جو اللہ کے پیغمبر کی سنت کے مطابق ہوں گے. پل صراط میں وہی لوگ کامیاب ہوں گے اور تیزی سے اس کو عبور کرتے ہیں. نیکیوں کی گنتی ہوئی، نیکیوں کو تولا گیا، کیا باقی بچے گا؟ کچھ باقی اگر بچا ہے تو آگے ایک اور مرحلہ قائم ہے، تنترا، جو اللہ کھڑا کر لے گا ظالم اور مظلوم کو. نیکیاں بے تحاشا ہیں، عبادات بے تحاشا ہیں، حج بھی، روزے بھی، قیام بھی، جہاد بھی، فرائض بھی، نوافل بھی، مگر دنیا میں کردار کیا تھا؟ زارا بہادا، کسی کو مارا، ظالم ہادا، کسی پر ظلم کیا، آخذا مال ہادا، کسی کا مال کھا گیا، کسی کی غیبت کی، کسی کی چغلی کی، کسی کا نمیمہ کیا، ظالم. اللہ اس کو کھڑا کر لے گا، کھڑا کر لے گا کنترا پر، اور جتنے مظلوم ہیں ان سب کو لے آئے گا. ظالم بھی کھڑا ہے، مظلوم بھی کھڑا ہے. صحابہ اکرم نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تصفیہ کیسے ہوگا، ہم تو خالی ہاتھ ہوں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تصفیہ ہوگا بالحسنات، ہی بس سیئات، نیکیوں اور گناہوں کی تقسیم کے ساتھ، مال کے ساتھ نہیں، درہم و دینار کے ساتھ نہیں، بلکہ نیکیوں اور گناہوں کی تقسیم کے ساتھ تصفیہ ہوگا. اللہ تعالیٰ ظالم کی نیکیاں مظلوموں کو دے دے گا اور مظلوموں کے گناہ ظالم کو دے دے گا. فکر آخر، ان سارے مراحل کی تیاری کرو جن کو شریعت نے بیان کیا. تو فکر آخر سے کیا مراد؟ جو اللہ کے پیارے پیغمبر نے عربی سے کہا، عربی نے پوچھا قیامت کب آئے گی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بما عدت لہا، تم نے قیامت کی تیاری کیا کی؟ تو یہ تیاری در حقیقت فکر آخرت کے موضوع کا محور. ان سارے مراحل کو سامنے رکھ کر قرآن و حدیث کے مطابق ان کی تیاری کریں. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے دلوں کو دنیا کی محبت سے خالی کر کے آخرت کی محبت سے بھر دے، ہماری تمام تر سوچ کا محور ہماری آخرت ہو، اخروی حساب ہو، قبر کے سوالات ہوں، ان کو پڑھیں، انہیں یاد کریں، ان کی تیاری کریں، ان کی فکر کریں. یہی در حقیقت توشہ آخرت اور کامیابی کا ذخیرہ ہے. یہ پروگرام بھی الحمدللہ بڑی کامیابی سے ہمکنار ہے اور ابھی جاری ہے. اللہ پاک آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے اور آپ کے ایک ایک قدم کو برکت سے بھر دے کہ آپ اس پروگرام میں شریک ہوئے، اور جو ہمارے ساتھی نوجوان علماء اور عامۃ الناس جنہوں نے اس پروگرام کی تیاری میں حصہ لیا، اللہ تعالیٰ سب کی محنتوں کو قبول فرما لے، دلوں کو اخلاص سے بھر دے اور ظاہری اعمال کو اپنے پیارے پیغمبر کی سنت کے رنگ سے رنگ دے اور سنت سے بھر دے. اللہ پاک ہمیں توفیق دے کہ اس کے دین کا کام کریں، جدوجہد کریں، اس کے دین کے داعی بنے، مجاہد بنے، اور اللہ رب العزت ہمارے ان اعمال کو، ٹوٹی پھوٹی کوششوں کو اپنی رضا کے لیے قبول فرما لے. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.